السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، نگہت کے ساتھ ساتھ اپنے تمام سننے والوں کے لیے بہت دعائیں بہت پیار کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے مشترکہ تعاون سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جی نگہت، کچھ احوال، کچھ گرمی کم ہوئی، کچھ موسم ٹھیک ہوا؟
موسم تھوڑا سا ایک گرم ہی ہے، بٹ بارشوں کا سلسلہ ہے۔ تھوڑا مونسون سے پہلے جو بارشیں ہوتی ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، لیکن ہبس جو ہے نا، موسم میں ہبس کا جو عنصر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو گرمی ہے۔ گرمی ابھی مزید رہے گی، آپ کو پتا ہے اب جون جولائی اگست تک تو یہ جو ہے پیک ٹائم ہوتا ہے پاکستان میں گرمی کا۔ تو ابھی تو جولائی ہے، جولائی میں تو آپ کو پتا ہے زیادہ گرمی اور بارشیں بھی کچھ ہوتی رہتی ہیں۔ تو آپ کی طرف کیسا ہے موسم؟
ہماری طرف بھی ابھی تو کافی گرمی ہے، کیونکہ جولائی اور اگست کا مہینے تو بہت یہاں بھی گرم ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ بہت کم ملک ایسے ہوں گے جہاں پہ جولائی اور اگست جو ہے، یا دوسری طرف جسے کہتے ہیں کوریئرز کے دوسری طرف کے جو ملک ہیں، وہاں پر شاید اتنی گرمی نہ پڑتی ہو اور موسم تھوڑا سا بدلا ہوا ہوتا ہو۔ ورنہ عام طور پر ظاہر ہے کہ جیسا کہ کہا کہ گرمیوں کا چونکہ یہ موسم ہے تو بس زبردست موسم ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر موسم کی اپنی ایک شان ہوتی ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا اندر کا موسم اچھا ہونا چاہیے، باہر کا موسم آپ کو کچھ نہیں کہتا۔
بالکل،
تو چلیے اسی اندر کے موسم کے اچھا ہونے کی دعا کے ساتھ آپ ہمیں بتائیے کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک آج ہمارے سننے والوں کے لیے کیا رپورٹیں لایا ہے۔
جی بالکل، آج ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ان کا مختصر سا خلاصہ میں بتاتی چلوں ہمارے سامعین کو۔ افغانستان میں گزشتہ 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات کے مختلف ادوار کے بعد گزشتہ اتوار کو قطر کے دارالحکومت دوحا میں افغان نمائندوں اور طالبان وفود کے درمیان بھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات میں کن باتوں پر اتفاق ہوا اور ماہرین افغانستان میں قیام امن کے لیے کتنے پر امید ہے، سنیے گا ایک رپورٹ میں۔ اسی طرح آئی ایم ایف کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت یعنی وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار کر دی، جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور غریب جو ہے وہ مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے۔ ماہرین کی نظر میں جو پاکستان کو اس وقت معاشی مسائل درپیش ہیں اس کا حل کیا ہے، ایک رپورٹ میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں سوات یونیورسٹی میں آرٹس اینڈ ڈیزائن نمائش کا اہتمام کیا گیا، اس نمائش کا احوال بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں حزب معمول ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے شوبز راؤنڈ اپ، جو شوبز کے خبروں پر مبنی ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے پیش کی جانے والی رپورٹس کا۔ تو رپورٹس کی تفصیلات پر جانے سے پہلے ہم واپس وائس آف امریکہ کی طرف چلیں گے، کیونکہ وائس آف امریکہ بھی آج آپ کے لیے زبردست رپورٹس لے کر آئے ہیں۔ تو تفصیلات بتائیے بہجت جی، رپورٹس کی کیا سنیں گے ہمارے سامعین آج؟
بہت شکریہ نگہت، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں آج ہم وائس آف امریکہ سے جو رپورٹیں آپ کے لیے لائے ہیں ایک نظر کچھ ان پر ڈال لیں۔ امریکہ کی جنوبی سرحد پر تارکین وطن کے قید خانوں اور حراستی مراکز پر ملک کے اندر اور ملک کے باہر کافی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، اور ان مراکز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ پھر دنیا بھر میں انتہا پسندی کی لہر پر قابو پانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ ابھی حال ہی میں افغانستان میں داعش کے 4 تخریب کاروں کو گرفتار کیا گیا، جن میں ایک یونیورسٹی لیکچرر بھی شامل ہے۔ ادھر آسٹریلیا کی پارلیمان میں انسداد دہشت گردی کا نیا مسودہ قانون پیش کیا گیا ہے، اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے۔ پھر پاکستان میں آج کل عیدی بابا نے دھوم مچا رکھی ہے، یہ کتاب بچوں میں بے حد مقبول ہوئی، اس کی مصنفہ اور الیسٹریٹر سے ملاقات کرائیں گے آج کے پروگرام میں۔ پھر آپ کو بھارت کے ایک دیہات کی سیر کو لے چلیں گے جہاں شمسی توانائی اجالے بکھیر رہی ہے، یہ شمالی ریاست ہماچل پردیش کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ اور اب چلتے ہیں پھر ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، نگت سے معلوم کریں گے کہ آج کی پہلی رپورٹ کے بارے میں بات کریں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم بتاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم پہلے بات کرنے چلے ہیں افغانستان کے لیے امن عمل کے بارے میں۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے منگل کے روز قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان رہنماؤں سے ایک اور ملاقات کی، اور ایک ٹویٹ میں خلیل زاد نے کہا کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقات منگل کی صبح ہوئی، جس کے بعد وہ چین کے لیے روانہ ہو گئے۔ خلیل زاد کے بقول چین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ واشنگٹن آئیں گے جہاں وہ امریکی حکام کو افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری عمل پر پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ دوحہ میں ہونے والے دو روزہ اجلاس کو جو انٹر افغان کانفرنس برائے امن کا نام دیا گیا۔ کانفرنس میں موجود وائس آف امریکہ کی نمائندہ عائشہ تنظیم نے بتایا کہ اس کانفرنس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغان حکومت کے کچھ عہدیدار اپنی ذاتی حیثیت میں اس اجلاس میں شرکت۔ اس اجلاس کے انعقاد کے لیے افغان حکومت کی بھرپور حمایت بھی فراہم کی گئی۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ نے اجلاس میں متعدد مندوبین سے بات بھی کی۔ جمال الدین بدر نے کہا کہ اگرچہ اجلاس میں حکومت کے نمائندے اپنی ذاتی حیثیت میں شریک، تاہم وہ ایسے تمام نکات اٹھا رہے ہیں جو افغان حکومت کا کوئی بھی نمائندہ اپنی سرکاری حیثیت سے اٹھاتا ہے۔ عائشہ تنظیم نے یہ بھی بتایا کہ اس اجلاس میں کئی خواتین بھی شرکت کر رہی ہیں۔ ان میں ایک خاتون مندوب اکیلا وردک ہیں جو خواتین کی معروف فعال کارکن ہیں۔ وہ اس وقت اسلامی ممالک کی تنظیم او آئی سی میں بھی افغان حکومت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اکیلا وردک کا کہنا ہے کہ انہیں طالبان کے رویے میں بہت تبدیلی نظر آئی ہے، اور اسی سلسلے میں دیے گئے شائع میں طالبان نے ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی اور ان کی گفتگو سے یہ بھرپور تاثر ملا کہ وہ انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ طالبان مندوبین خواتین کی تعلیم، ان کے کام کرنے اور وراثت کے حقوق سے متعلق بات کرنے کے لیے بھی تیار نظر آئے۔ تو جناب یہ بڑی زبردست ایک بات ہے جو کہ بڑی پیش رفت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کے خیال میں امریکہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا تعاون چاہتا ہے، اور اسی لیے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ 22 جولائی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران زیادہ تر بات افغانستان سے متعلق ہوگی۔ تو اس سے آپ دیکھ لیجیے کہ آج کل افغانستان میں امن کا عمل اور مفاہمتی عمل جو ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ اب چلتے ہیں ہم نگت کے پاس ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں وہ ہمیں بتائیں گی اپنی پہلی رپورٹ کے تعارف کے بارے میں۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جو ہوا تھا افغان طالبان اور افغان نمائندوں کے درمیان جو کانفرنس، تو اسی حوالے سے اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کانفرنس میں شرکا نے جن باتوں پر اتفاق کیا وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ تمام ارکان اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان میں پائیدار اور باعزت امن کا قیام تمام افغان لوگوں کا مطالبہ ہے، اور یہ تمام افغان فریقین کی شمولیت سے ہی ممکن ہوگا۔ جبکہ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ افغانستان ایک متحد اسلامی ملک ہے اور اس میں مختلف نسلی برادریاں، اسلامی اقدار اعلی، سماجی اور سیاسی انصاف، قومی وحدت اور علاقائی خود مختاری موجود ہیں، اور تمام افغان لوگ ان کی پوری طرح قدر کرتے ہیں۔ جبکہ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ افغانستان کی تمام تر تاریخ اور خاص طور پر گزشتہ 40 برسوں کے دوران افغان لوگوں نے اپنے مذہب، ملک اور ثقافت کا دفاع کیا ہے اور آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ افغانستان میں دوبارہ لڑائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور افغان معاشرے کے تمام طبقوں کے درمیان سمجھوتا انتہائی اہم اور ناگزیر ہے، لہذا اقوام عالم کو افغانستان کی اقدار کا پاس کرنا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ اس حوالے سے تھا کہ افغان قوم نے طویل عرصے سے جاری جنگ سے شدید نقصان برداشت کیا، اس لیے ضروری ہے کہ انٹرا افغان مذاکرات کے لیے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ متحارب گروپ سرکاری اجلاسوں کے دوران ایک دوسرے کے خلاف دھمکیوں، بدلہ لینے اور غیر مناسب الفاظ کے استعمال سے گریز کریں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق تحریک طالبان کے ایک رکن قاری بن محمد حنیف کا کہنا ہے کہ ہم نے اس حقیقت پر اتفاق کیا ہے کہ شہریوں کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، جنگ جاری ہے لیکن ہمارا مقصد صفر تک شہری ہلاکتوں کو کم کرنا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ اب افغانستان میں امن کے لیے صحیح وقت ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اشرف غنی نے ایک مرتبہ پھر طالبان کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کا مشورہ دیا۔ کابل میں یورپی یونین انسداد دہشت گردی کانفرنس میں اشرف غنی نے کہا کہ حقیقت پر مبنی امن کے لیے گزشتہ 18 برس میں ٹھیک وقت نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو نقصان کی ذمہ داری بڑی ہوگی۔ اشرف غنی نے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان دو طرفہ مذاکرات پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ واضح ہے کہ واشنگٹن واضح کر چکا ہے کہ وہ ستمبر میں افغانستان کے صدارتی انتخابات سے قبل طالبان کے ساتھ سیاسی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، جس کے بعد غیر ملکی افواج بھی واپس لوٹ جائیں گے۔ تو یہ کچھ ہم نے آپ کو تفصیلات بتائیں دوحہ مذاکرات کے حوالے سے۔ اس بارے میں تجزیہ کار کیا رائے رکھتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے شمشاد آفریدی نے، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
سینئر صحافی محمد طاہر خان نے دوحہ میں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلم خلیلزاد سمیت کانفرنس میں شرکت کرنے والے دیگر افراد سے ملاقات کی. ان کا کہنا تھا،
جب ہم یہ گزشتہ 5 دنوں سے قطر میں تھے، وہاں جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، تفصیلی طالبان کے سیاسی دفتر کے لوگوں سے بھی، دیگر زلم خلیلزاد سے بھی، تو بہت اطمینان اور ایک دونوں سائڈ پہ میں نے دیکھی وہاں پہ ملاقاتوں میں بھی جو چیزیں رہ گئی ہیں، اور اس میں بنیادی جو ہے، جو ابھی سب سے جو بڑی ایک مشکل ہے، وہ نظام الاوقات ٹائم ٹیبل کے غیر ملکی افواج کب افغانستان سے چلے جائیں، اس میں اختلاف ہے. طالبان شاید ذرا کم وقت دینا چاہتے ہوں گے یا تجویز کی ہوگی، امریکہ شاید تھوڑا سا زیادہ چاہتے ہوں. میرے خیال میں جو ہمیں وہاں تاثر ملا تو صرف یہ نقطہ رہ گیا ہے، اور یہ بھی میرے خیال میں اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں کہ بالکل وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے.
طالبان اور افغان وفد کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والی پیش رفت پر پاک افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی حسن خان کہتے ہیں،
یہ جو افغان ٹاکس ہوئے دوحہ میں، یہ ہسٹوریکل ٹاکس میں اسے سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ آخر میں ایک معاہدے کی شکل میں ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں کچھ کمٹمنٹس کی گئی، اسپیشلی ایسی جگہوں پہ حملے نہ کرنا، عوامی جگہوں پہ جیسے اسکولز ہے، ہاسپٹلز ہے، بازار ہے، پانی کے ذخائر وغیرہ ہے، تشدد میں جو ہے نا گریجولی کمی لانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بین الافغانی ٹاکس جو تھے، اس کو پہلی دفعہ افغان حکومت نے فارملی اس کو خوش آئین قرار دیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ اس سے آگے جو ہے امن کی راہ جو ہے مزید ہموار ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کہ اس کو امپلیمنٹیشن سٹیج پہ چلے جائے تو پھر ہمیں تصویر واضح ہو جائے گی. سو فار میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹس گوئنگ پازیٹیولی.
ابتدا ہی سے افغان طالبان کے مطالبات میں سب سے بڑا مطالبہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاء رہا ہے. مستقبل میں غیر ملکی افواج کے انخلاء کا عمل افغان حکومت اور افغانستان کے پڑوس ممالک کے لیے کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ سوال محمد طاہر خان سے پوچھا.
اگر غیر ملکی افواج وہاں سے جائیں تو پھر تو بنیادی یہ ہوگا نقطہ کہ طالبان ظاہر بات ہے جنگ ختم ہی کریں گے نا. میرے خیال میں تشویش تو ایک لحاظ سے وہاں پہ تھوڑا سا ہوگا کہ جو افغان حکومت کا دعویٰ ہے، جسے لوگ کافی لوگ اتفاق و طالبان بھی نہیں کرتے، کہ 20 وہاں مسلح تنظیمیں ہیں اور وہ وہاں افغان حکومت یا غیر ملکی افواج کے خلاف لڑتی ہے، یہ وہاں اور تشویش تو ضرور ہوگی. افغانستان وہاں دیگر گروپس تو ہے، تو کچھ مسائل ہو گئے، لیکن اب تو طالبان لڑ رہے ہیں نا بنیادی، تو وہی مسئلہ ہے. تو اگر طالبان جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف سے جنگ بندی ہو تو پھر تو کافی تبدیلی ہوگی.
اعلامیے میں اسلامی اقدار کے عین مطابق خواتین کو سیاسی، سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی حقوق دینے پر بھی اتفاق کیا گیا. ادھر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران افغانستان کی خواتین کو سب سے زیادہ خدشات کا سامنا رہا ہے. تاہم مذاکرات کے اس دور میں پہلی بار خواتین کو بھی شامل کیا گیا. ان کی شمولیت کے بارے میں محمد طاہر خان کا کہنا ہے،
مستقبل افغانستان کیسے ہوگا، نظام کیسے ہوگا، عید رہے گا نہیں رہے گا، رہے گا تو کیسے رہے گا، پارلیمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، ڈیموکریسی ہوگی نہیں ہوگی، یہی سوالات ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی تشویش ہے، لیکن یہ بڑی دور میں یہ ہے کہ جو 52 لوگ آئے تھے افغانستان سے، جس میں حکومت کے نمائندے بھی تھے، اس میں 9 خواتین بھی تھی. وہاں خواتین سے ملے، ان کے انٹرویوز کیے، سب لوگ ان سے مل رہے تھے، تو کسی نے تو یہ بھی کہا کہ طالبان کی سوچ میں ان کے بقول کی کافی ساری تبدیلیوں نے محسوس کی ہے. لیکن 9 خواتین کا جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے، جس میں پولیٹیکل لیڈر ہے، اس میں وومن ایکٹیوسٹ ہے، تو اگر وہ طالبان کے ساتھ براہ راست بیٹھ جاتے ہیں ایک نشست میں، دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر کے اپنی رائے دیتے ہیں، تحفظات بھی ایک دوسرے کے پالیسیوں کے حوالے سے، تو یہ بڑی بات ہے. اور جب ایک دفعہ بیٹھ گئے تو آہستہ آہستہ حل کی طرف معاملات بڑھیں گے.
ایک طرف جہاں طالبان اور افغان وفد کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ملاقات بھی شیڈیول ہے. ایسے موقع پر اس ملاقات کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے حسن خان کا کہنا ہے،
پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان جو ہے یہ ہسٹوریکلی بڑے کلوز رہے ہیں، ان کے تعلقات برے بھی رہے ہیں لیکن زیادہ تر اچھے رہے ہیں، اور اس دورے میں تو مطلب کہ ریجنل پیس کے حوالے سے، افغانستان پیس کے حوالے سے بات چیت ہوگی، لیکن اس میں بائی لیٹرل ایشوز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، پاک یو ایس تعلقات بھی اس کا ایک بڑا موضوع ہوگا. لیکن ظاہری بات ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ یہاں پہ افغانستان کے حوالے سے اور پاکستان کا انٹرسٹ بھی افغانستان امن میں ہے, تو ظاہری بات ہے کہ جب دونوں ملیں گے تو ایک اہم جو ایشو ہوگا جس پہ وہ ڈیبیٹ کریں گے وہ افغانستان میں جو امن کا جو پروسیس ہے اس کے حوالے سے ہوگی. اور پاکستان نے ابھی تک جو کردار ادا کیا ہے میرے خیال میں ان کو سب اپریشیٹ کر رہے ہیں, امریکہ نے بھی اس کو سراہا ہے, افغان گورنمنٹ بھی اس کو سراہ رہی ہے اور پوری دنیا اس کو خوش آئند قرار دے رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب ڈاکٹر اشرف غنی صاحب بھی جو آئے تھے تو وہ جو پرانے زمانے میں ایک دوسرے پہ الزامات اور وہ گالم گلوچ والی وہ سیاست سے ابھی دونوں ممالک آگے نکل چکے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے شمشاد آفریدی.
تو آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سمیت سخت اقدامات کرنا ہوں گے. عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے بارے میں جاری اپنی تازہ رپورٹ میں کہا کہ حکومت پاکستان گیس اور بجلی کے شعبے میں خسارے کو کم کرے گی اور بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے وصولیوں کے نظام کو بہتر بنائے گی. آئی ایم ایف کے پروگرام کی شرائط کے تحت پاکستان میں اسٹیٹ بینک روپے کی قدر کو مصنوعی طریقے سے مستحکم نہیں کر سکے گا اور مارکیٹ میں طلب اور رسد ہی روپے کی قدر کا تعین کرے گی. اس کے علاوہ حکومت کو ٹیکسوں کے ذریعے اپنی آمدن بھی بڑھانا ہوگی. آئی ایم ایف کی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان نے رواں مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 5,500 ارب روپے مقرر کیا, جسے سن 2024 تک 1 خرب روپے تک بڑھایا جائے گا, جس کے بعد پاکستان کی جی ڈی پی میں ٹیکسوں کی شرح 10.4% سے بڑھ کر 15.3% ہو جائے گی. اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو ہر مالی سال کے دوران ٹیکس وصولیوں میں 150 ارب روپے کا اضافہ کرنا ہے. اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں, نگہ سے تفصیل معلوم کرتے ہیں کیونکہ ٹیکسوں کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک نے. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت. ٹیکسوں کے حوالے سے ہی ایک خبر اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. ایف بی آر نے صارفین کے استعمال کی درآمدی اشیاء کی ریٹیل قیمت میں ٹیکس لگانے کی ہدایت کر دی ہے. درآمدی اشیاء پر اب 17% سیلز ٹیکس وصول کیا جائے گا. تفصیلات کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی ایف بی آر نے ایک اور حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور محکمہ کسٹمز کو صارفین کے استعمال کی درآمدی اشیاء پر ریٹیل قیمت پر ٹیکس لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریٹیل قیمت کی بنیاد پر درآمدی اشیاء پر 17% سیلز ٹیکس وصول کیا جائے. حکومت نے موجودہ بجٹ میں سیلز ٹیکس قوانین میں ترمیم کر دی. نئی فہرست میں تھرڈ شیڈول میں شامل درآمدی اشیاء کو بھی ڈالا گیا ہے. نئی فہرست میں غذائی اشیاء, ہوم اپلائنسز اور الیکٹرانکس اشیاء شامل ہیں. ایف بی آر نے تمام درآمدی اشیاء پر ریٹیل قیمت پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی منظوری دے دی. یہ شرط مقامی طور پر تیار ہونے والی صارفین کی اشیاء اور درآمدی آئٹمز دونوں پر یکساں عائد کی گئی ہے. نئے قوانین کے مطابق صارفین کی اشیاء کی کلیئرنس کے وقت ٹیکس کی وصولی ریٹیل قیمت کے مطابق ہوگی اور درآمدی اشیاء پر ریٹیل پرائس ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے. دوسری جانب وفاقی بجٹ میں بھی حکومت نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے, جس کا بوجھ عوام کو مہنگائی کی صورت میں برداشت کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان کے معاشی مسائل کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت معاشی مسائل کافی سارے ہیں, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف سے بھی قرضہ لینے کی منظوری کے بعد اب آئی ایم ایف نے قرضے کی پہلی قسط بھی جاری کر دی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اور بہت سارے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس معاشی مسائل کو کم کیا جا سکے یا اس سے نکلا جا سکے. ہمارے نمائندے ریاض محسن نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے, کیسے ان مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے, اس پر رپورٹ کر رہے ہیں. تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنوا رہے ہیں.
پاکستان کی حکمران سیاسی پارٹی تحریک انصاف کے پہلے باقاعدہ بجٹ کا مقصد اگر مالیاتی اداروں سے قرضوں کا حصول تھا تو اس سمت میں کامیابی کا سفر شروع ہو گیا ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے اگلے 3 سالوں میں 6 ارب ڈالر کی مرحلہ وار ادائیگی شروع ہو گئی ہے, جبکہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے اگلے 5 سالوں میں 10 ارب ڈالر مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے. آئی ایم ایف کی آشیرباد سے پاکستان کو کل ملا کر 38 ارب ڈالر کی خطیر رقم ملے گی, جس سے وہ اگلے 3 سالوں میں اپنی مالیاتی ضروریات کو پورا کر سکے گا. تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کا مستقل حل کیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سوال کی نوعیت معاشی نہیں بلکہ سیاسی ہے. سیاسی تجزیہ نگار محمد حسن یاتو.
آپ کے پہلے جتنے بھی اکانومسٹ تھے سارے امریکہ سے آئے تھے, لیکن انہیں ایک یہی روش دی گئی کہ پیداواری قوت میں اضافہ نہ کرو, لوگوں پہ اتنا ہی خرچ کرو کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں اور پھر سو جائیں. سوچنے کی قوت ان کی ختم کر دو کہ اصل حقوق کیا ہیں. یہ پہلے دن سے امریکہ ہماری ریاست جس میں فوج، جج، بیوروکریٹس، سیاستدان، امیر طبقہ سب شامل ہیں، یہ پہلے دن سے طے ہو گیا تھا اور یہ اب تک یہی چلا آ رہا ہے.
ایک روایت سی بن گئی ہے کہ ریاستی اخراجات کا بوجھ عوام پر ہے اور باقی ماندہ ضروریات کے لیے اندرونی اور بیرونی ذرائع سے قرضے لے لیے جائیں.
90% تو ٹیکس آپ عوام سے لیتے ہو، باقی جو آپ 10% وہ آپ قرضوں سے یا آپ کے جو اپنے بانڈ فلوٹ کرتے ہو اس قسم کی، یا جو آپ کو برآمدات آتی ہیں وغیرہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے. اس ایکسرسائز کا فائدہ تب ہوگا جب آپ کا ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن 90 سے 70 پہ آ جائے.
اشرافیہ کا احتساب، نئے ٹیکس گزاروں کا اندراج اور انکم ٹیکس کی شرح میں اضافہ ریاست کو نئی جہت دینے کے لیے بہت ضروری ہے.
گورنمنٹ نے واقعی جتنی انہوں نے ایفیشنسی دکھائی ہے، 2.5 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے آئے ہیں اور وہ بھی امیر لوگوں کو، امیر طبقے سے یا جو ٹیکس کے قابل طبقہ ہے اس سے آپ 25-30% لے لو نا، سمجھو پاکستان دوبارہ بن گیا.
ڈاکٹر طاہر جمیل کہتے ہیں کہ ٹیکسوں کو پائیدار ترقی کے زینے کے طور پر استعمال کیا جائے، تب ہی معاشی زوال کا عمل رک سکتا ہے.
ہمارے پاس ایک تو پراپر ری ڈسٹریبیوشن کا میکنزم نہیں ہے. کوئی بھی ہم قرضہ لے کے آتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہمارے ہاں گروتھ ہوتی ہے، اس گروتھ کے جو فوائد ہوتے ہیں، اس کے جو ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں، وہ جا کے خاص طبقے کے اندر جا کے کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں. ٹیکسیشن کا ایک بہت ہی الیبوریٹ قسم کا میکنزم ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو سب سے بڑا جو ہے پروگریسو ڈائریکٹ ٹیکسیشن، اس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنا پورا کا پورا وہ جو چند لوگ اپنے ایک اچھی پوزیشن پہ ہونے کی وجہ سے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ریسورسز زیادہ ہیں، جو کیپٹلسٹک کلاس ہے، وہ جب تمام اس گروتھ کے ڈیویڈنڈ زیادہ حصہ اپنے پاس لے لیتی ہے، ان کو پھر واپس سوسائٹی میں کس طرح چینلائز کیا جائے.
وسائل کی تقسیم کے حوالے سے فیصلہ سازی میں عوام کی شرکت کو یقینی بنانا ہوگا.
پاکستان کے پولیٹیکل گورنمنٹ جب بھی آئی ہیں، انہوں نے کوئی بھی نچلے لیول پہ کوئی پارٹیسپیٹری قسم کا نظام، کوئی لوکل گورنمنٹ کا نظام دیتے ہوئے پسوپیش سے کام لیے. بڑی بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ لوکل پارٹیسپیشن مسنگ ہے، پروونشل اسمبلیز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نیچے لیول کے اوپر ابھی تک انہوں نے نظام دیا ہے، لیکن وہ اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے اور وہ لے آئے.
آئی ایم ایف نے رواں سال کے لیے پاکستان کی مالیاتی ضروریات کا تخمینہ 25.5 ارب ڈالر لگایا ہے، جبکہ بیرونی ذرائع سے آنے والی رقوم کی ترسیل 30 ارب ڈالر ہوگی. 4 ارب ڈالر کے قریب اضافی رقوم بیرونی کرنسی کے ذخائر کا حصہ بنیں گی. یوں پاکستان اور موجودہ حکومت کی مالیاتی پریشانیاں وقتی طور پر حل ہو گئی ہیں. پائیدار معاشی ترقی کے لیے نہ صرف عوام پر لاگو کیے جانے والے بالواسطہ ٹیکسوں میں کمی کرنا ہوگی، بلکہ فیصلہ سازی میں ان کی شرکت کو بھی بڑھانا ہوگا. ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی نگت، اس سے پہلے کہ اگلی رپورٹ کا تعارف میں کراؤں، مجھے یہ تو بتائیں، آج کل پاکستان میں ایک کتاب بڑی مشہور ہوئی ہے، ایدی بابا کی سپر ہیرو، آپ کی بیٹی ہے چھوٹی، وہ پڑھتی ہے اس کو یا دیکھتی ہے؟ آپ نے دیکھی یہ کتاب؟
میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے، تو میں ضرور کوشش کروں گی اپنی بیٹی کے لیے یہ کتاب لے سکوں، کیونکہ ابھی یہ فی الحال یہ جو کتاب ہے یہ بک سٹور پر دستیاب نہیں ہے، اس کو ہم براہ راست فیس بک کے ذریعے جو اس کی مصنفہ ہیں ان سے منگوا سکتے ہیں. تو میں ضرور کوشش کروں گی اپنی بیٹی کو یہ بک دوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے سپر ہیروز ہوتے ہیں. سپر مین بوائز کی بات کریں تو ان کے لیے ہیرو ہے، اسی طرح بیڈ مین، اور لڑکیوں کی بات کریں تو ان کے لیے ایلسا، ریپن، اس طرح کی جو کیریکٹرز ہیں ان کو اپنا ہیرو اور ہیروئن سمجھتے ہیں. لیکن جو پاکستان کے ریئل ہیروز ہیں ان میں جو عبد الستار ایدھی کا بھی نام شامل ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کے حوالے سے ایک نئی جو تصویری کتاب ہے ایدھی بابا اس کو شائع کر دی گئی ہے. تو اپنے تمام سننے والوں سے ضرور کہوں گی جن کے بچے بھی ہیں، بلکہ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی، اس بک کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو پتا لگے گا کہ ایک ریئل ہیرو کون ہوتا ہے اور ان کی خدمات، اس کا اعتراف تو پوری دنیا کر چکی ہے اور پاکستان تو کبھی ان کے اس احسان کو نہیں فراموش کر سکتا.
آئی ایم آنرڈ آئی میٹ ایدی صاحب. میں جاپان میں اس وقت این ایچ کے لیے کام کر رہی تھی جب ایدی صاحب جاپان آئے تھے, اور میں ان کے انٹرویو کے لیے ایک دوسرے شہر میں گئی تھی. میں نکھت آپ کو بتا نہیں سکتی, وہ اتنا بڑا انسان تھا, وہ صرف ایدی صاحب ہی ہو سکتے تھے. میری کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی اپنی براڈ کاسٹنگ کے سفر کے دوران, لیڈروں کے سے بھی ملاقات ہوئی, بڑے بڑے سیاستدانوں سے بھی ملاقات ہوئی, لیکن ایدی صاحب سے ملاقات کے بعد مجھ پر ایک کیفیت رہی بہت سارے دنوں. اور جب بھی میں نے ان کو یاد کیا, اتنی محبت اور اتنی عقیدت سے اس شخص کو میں نے یاد کیا. وہ بہت عظیم شخصیت جسے کہنا چاہیے, آپ کو مل کے احساس ہوتا تھا کہ یہ آدمی کتنا سیلف لیس ہے, اور اس کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا, سب کا سب وہ لوگوں کے لیے ہی کرنا چاہتا تھا. اور یہ ہر دور کی اور ہر وقت کی ایک ہی شخصیت ہوتی ہے جو کہ چن لی جاتی ہے, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں بے شمار لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی میں فرق ضرور لاتی ہے. تو مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے. آپ تو جانتی ہیں کہ بچوں کے پاس یا تو مختصر کارٹون ہوتے تھے یا پھر سیریز ہوتی تھیں جو وہ دیکھتے تھے, لیکن اب بچوں کے رجحانات اور شوق بھی بدل رہے ہیں. اور مگر بھی سپر ہیروز سے بچے بڑے متاثر ہیں. ابھی آپ نے سپر مین کا نام لیا, بیٹ مین کا نام لیا, اسپائڈر مین ہے, آئرن مین ہے, تو یہ بچوں کے دل و دماغ پر بڑا چھائے رہتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل کی نئی نسل زندگی کے حقیقی سپر ہیرو سے کم واقف ہوتی ہے. تو اس بات کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان کی ماریا ریاض نے یہ ٹھان لیا کہ بچے یہ جانے کہ ہمارے ارد گرد کیسی کیسی ہستیاں موجود ہیں جو اصل میں سپر ہیروز کا درجہ رکھتی ہیں. ماریا نے یہ کام 1.5 سال پہلے شروع کیا تھا, اور ان کا شوق الیسٹریشن یعنی خاکوں کے ذریعے کچھ واضح کرنا ہے, اور اسی کے ذریعے انہوں نے ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا جس میں عبدالستار ایدی کو سپر ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا. یہ کتاب بچوں بڑوں میں یکساں مقبول ہوئی. اس کتاب کا مقصد کیا تھا اور ایدی صاحب کی شخصیت ہی اس کتاب کے لیے کیوں چنی گئی؟ کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ میں ہم آپ کو تفصیل سنواتے ہیں.
پاکستان میں بچوں کے سپر ہیروز یا تو سپر مین ہیں یا اسپائڈر مین, آئرن مین ہیں یا پھر بیٹ مین, لیکن ان کے ارد گرد کون سے اصل ہیروز بستے ہیں اس سے وہ لا علم رہتے ہیں. لیکن اس بار بچوں کو ایک کتاب کے توسط سے معلوم ہوا کہ عبدالستار ایدی ایسے سپر ہیرو ہیں جن کی انسانیت کے لیے کی جانے والی خدمات کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس بات کو بچوں تک پہنچانے والی پاکستان کی ماریا ریاض توصیف ہیں, جنہوں نے NCA لاہور سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں بیچلرز اور ملٹی میڈیا میں ماسٹرز کر رکھا ہے. ان کا شوق الیسٹریشن ہے جو شادی اور 3 بچوں کی ذمہ داری کے باوجود بھی جاری ہے. اسی شوق نے ان سے یہ کام کروایا جو اس وقت ایدی بابا کے نام سے بچوں کو ایک نئی سوچ دے رہا ہے.
میں شروع سے ہی اپنے آرٹ کے حوالے سے چاہ رہی تھی کہ کچھ ایسا کیا جائے جس میں اپنے علاوہ اوروں کی بھی بہتری ہو. سو اس بک کے لیے جو بیسس ہے اس بک کی وہ یہ ہے کہ 50% ایدی فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ ہوگا. تو پہلے تو یہ خیال تھا جو میرے دماغ میں مطلب گہرا ہوا, اور اس کے بعد میں نے بک کا یا سپر ہیرو کے حوالے سے اس کو بک کو فارمولیٹ کیا. سو جو آئیڈیا تھا وہ اس کی بیسس ہے اس بک کی, پروفٹ شیئرنگ بیسس ہے اس بک کی.
اس کتاب میں بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین خاص دلچسپی لے رہے ہیں. ماریا کے مطابق پاکستان اور باہر کے ممالک سے ان کو ملنے والی پذیرائی بتا رہی ہے کہ یہ کتاب کتنی پر اثر ہے.
ایدی صاحب کا نام دماغ میں آتا ہے, پاکستان میں رہتے ہوئے ان کا امپیکٹ گلوبلی بہت زیادہ ہے, تو وہاں سے ایدی صاحب کا خیال آیا تھا. اور جب ان کے اوپر بک لکھی اور بچوں کو کس طرح سے اس بک کو جو ہے پریزنٹ کیا جائے, اس کے لیے یہ سپر ہیرو اور سپر پاور کی لینگویج یوز کی میں نے, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے بچے اتنا امپریس ہیں ویسٹرن سپر ہیروز سے یا امیجنری سپر ہیروز سے کہ ان کو وہی لینگویج سمجھ آتی ہے. سو میں نے اس طرح سے ایک, کیونکہ وہ اتنے سمپل تھے, اتنے سادہ تھے, ان کی جو پاور تھی, بڑے دل کی پاور, کائنڈنس کی پاور, اس کو ایک سپر پاور کی طرح دکھایا ہے.
ماریا کا کہنا ہے کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ کبھی ایدی صاحب سے ملیں, لیکن ایسا نہ ہو سکا. لیکن وہ ہمیشہ سے ان کے آئیڈیل رہے ہیں, اور اسی سوچ نے ان سے اس کتاب پر کام کروایا کہ نئی نسل بھی جانے کہ ان کے ملک میں ایسی ہستی رہی ہے جس نے بے لو انسانیت کی خدمت کی ہے.
ایدی صاحب سے مجھے ملنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا. بہت خواہش تھی میری کہ میں ملوں, لیکن کبھی میرا میں نہیں مل پائی. لیکن جو ان کی یہ ایک احساس جو ہے نا کہ ہم جب हम एक ही पीस ऑफ लैंड पे रहे हैं और उनकी हम वार्म्थ फील कर सकते थे क्योंकि हम उनकी जिंदगी में हमने भी टाइम गुजारा है, लेकिन हमारे बच्चों ने उनको उस तरह से नहीं देखा, बेशक न्यूज में या कहीं और, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, वो उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से हम जानते थे और हमने उनको उनको समझने की कोशिश की। सो यहीं से एक मेरी जो एक ख्वाहिश थी वो ये भी थी कि अच्छा मैं खुद तो नहीं मिली, मेरे बच्चे भी नहीं जाहिर है मिल पाए, वो उनके बाद पैदा हुए हैं, लेकिन उनको किस तरह से समझाया जाए उनके बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में।
ईदी बाबा के नाम से लिखी जाने वाली ये किताब जहां मोहसिन इंसानियत की खिदमत का एतराफ है, वहीं वो नस्ल जिसने ईदी साहब को नहीं देखा उन्हें ये बताना है कि हकीकी जिंदगी के हीरो वही होते हैं जो बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब जबान और जिन्स के इंसानियत की खिदमत करते हैं। जब भी ऐसी कोई मिसाल जहन में आए तो सबसे पहला चेहरा जो सामने आता है वो ईदी बाबा का ही होता है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
अब हम पाकिस्तान से भारत लिए चलते हैं, आपको भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में लिए चलते हैं जहां शमसी तवानाई ने रोशनियां बखेर रखी हैं। भारत में वसी इलाकों, खासतौर पर पहाड़ी और देहाती इलाकों को बिजली तक महदूद रसाई तो हासिल है। शमसी तवानाई पर इन्हिसार बढ़ाने के बड़े मंसूबों के तहत भारत ऐसे इलाकों को शमसी तवानाई से चलने वाले दसियों हजारों कुमकुमों से रोशन कर रहा है। शिमाली रियासत हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव को इससे किस कदर फायदा हुआ, इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा है अंजना पसरीचा, उनकी रिपोर्ट मुबशर अली ज़ैदी पेश कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
हिमालय की तराई में वाके बल्ला नाम के गांव में लोग सूरज छुपने के बाद अंधेरे में बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं लेते थे। वहां रहने वाले चंद्रा अवस्थी ने बताया,
डरते थे थोड़ा बाहर ये, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल ही अकेला है ये, तो यहाँ बाहर जब निकलते थे तो हमें ये मालूम नहीं होता था कि यहाँ पे कभी कोई, पहले यहाँ चीते वगैरह भी आते थे, जंगली जानवर भी होते थे।
चंद्रा अवस्थी ने बताया कि अब जानवर हदिये के सुअर भी उन्हें परेशान नहीं करते। गांव में मकानों के बाहर शमसी तवानाई से जलने वाले कुमकुमे लगने से जिंदगी बदल गई है। सैकड़ों देहात में इस मंसूबे पर तेजी से अमल हो रहा है क्योंकि इसकी लागत ज्यादा नहीं। हुकूमत 90% रकम फराहम करती है जबकि बाकी पैसे रिहायशी जमा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के इलाके हिमरजा कंगरा के प्रोजेक्ट ऑफिसर सुरिंदर धमन ने इस बारे में बताया,
हम लोग सोलर फोटोवोल्टाइक के ऊपर ही वर्क कर रहे थे जिसमें स्ट्रीट लाइट्स जो थी ये काफी पॉपुलर हुई और इस वजह से लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। दूसरा यहाँ पर स्ट्रीट लाइटिंग का कोई विलेजेस में पर्पज नहीं है।
गांव वालों के लिए अब ये मुमकिन हो गया है कि अंधेरा फैलने के बाद घर के बाहर ठंडी हवा का लुत्फ ले सकें और ये पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत फायदे की बात है जहां बिजली घरों से फराहमी कभी काबिल भरोसा नहीं थी। अब वहां के रिहायशी बिजली की बंदिश के दौरान शमसी तवानाई की रोशनी की बदौलत पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं। गांव बल्ला के एक रिहायशी अजय अवस्थी ने कहा,
यहाँ पर स्टॉर्मिंग वगैरह बहुत होती है तो केवल लाइट्स चली जाती है या केवल लाइन रिपेयर की वजह से लाइट बंद रहती है दिन दिन भर, और शाम के टाइम जब स्टॉर्मिंग होती है तो लाइट बंद हो जाती है।
अजय अवस्थी ने कहा कि अब बिजली की बंदिश के दौरान भी शमसी तवानाई की वजह से पूरा इलाका रोशन रहता है, उन्हें घर पर बिजली की कमी महसूस नहीं होती। शमसी तवानाई के आलात की मेंटेनेंस पहले मसला बनती थी लेकिन डिजाइन में बेहतरी और मुंसलिक बैटरी की वजह से मसला हल हो गया है। इनकी तलब बढ़ती जा रही है, बहुत से लोग अब अपने घर की छत पर सोलर पैनल्स की तंसीब चाहते हैं ताकि उनके घर रोशन रहें। एक शहरी मदन दीक्षित ने कहा,
जो हमारे गरीब लोग हैं बिल की वजह से लाइट थोड़ा कम जलाते हैं क्योंकि बिल आएगा, मैं तो ये समझता हूँ कि हर एक घर के।
मदन दीक्षित कह रहे थे कि इंतजामिया अगर गांव में सोलर पैनल्स लगाकर घरों को भी बिजली फराहम करे तो उससे बिजली के बिल कम आएंगे। रोशनी की वजह से एहसास तहफ्फुज़ बढ़ा है और माएं अपने बच्चों को मगरिब के बाद घर से निकलने की इजाज़त देने लगी हैं। एक खातून शिवानी शर्मा ने बताया,
हमारे जो बच्चे आंगन में खेलते ना वैसा लाइट नहीं थी, लाइट आने से हमारे बच्चे आंगन में खेल सकते हैं। एग्जाम लगे हो मतलब अंदर लाइट नहीं हो तो बच्चे बाहर बैठ से पढ़ाई कर सकते हैं।
शमसी तवानाई की धीमी रोशनी की बदौलत भारत के पहाड़ी इलाकों में गुरूब आफ्ताब के बाद भी जिंदगी मुतहरिक नजर आती है। अंजना पसरीचा की रिपोर्ट के साथ मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम में यहाँ पर हम मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपके लिए जबरदस्त रिपोर्ट्स पेश करेंगे, हमारे साथ रहिए।
सदाए जहां, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں کا ایک اور شو لیے نگہت امان اور بہجت حاضر خدمت ہیں۔ اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام چترال کی گلیشیل جھیل میں شگاف کی وجہ سے سینکڑوں افراد پھنس گئے۔ ان کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کی پروازیں بھی شروع کرنا پڑیں۔ مشتاق شاہ محکمہ موسمیات پشاور میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جو پانی گلیشیئر سے قطرہ قطرہ کی صورت نکلتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک جھیل کی شکل اختیار کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ملحقہ جھیل میں شگاف بھی پڑ جاتا ہے، جو نچلے علاقوں میں سیلاب کا باعث بن جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ پچھلے چند دنوں سے چترال کا موسم مسلسل گرم تھا اور غالب امکان یہی ہے کہ یہی سیلاب اس گرمی کی تپش سے پیش آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں، کیونکہ وہاں کے باشندوں کو اس نوعیت کی تربیت دی جا چکی ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ تو جناب، پہاڑی مقامات کی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن خوبصورتی کے ان دوسرے پہلوؤں پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اب ہم نگت ہمیں سوات لے کر جائیں گی، جہاں یونیورسٹی میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جی نگت، تفصیل بتائے گا۔
بہت شکریہ بہجت۔ ایک خبر بھی اپنے سامعین کو بتاتے چلیں۔ اس سے پہلے، برطانیہ نے عراق اور افغانستان سے قبضے میں لی گئی قدیم نوادرات واپس دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان واپس بھیجے جانے والے نوادرات میں گندارا دور کے مجسمے شامل ہیں، جو 2002 میں غیر قانونی طریقے سے برطانیہ بھیجے گئے تھے۔ اس کے علاوہ عراق واپس بھیجے جانے والے نوادرات میں بین النہرین کی قدیم تہذیب میں مٹی پر کھودی گئی 154 تحریریں شامل ہیں، جو رسم الخط کے ابتدائی طور کی نشانی ہیں۔ انہیں 2011 میں قبضے میں لیا گیا تھا۔ یہ تحریریں قبل مسیح چھٹی اور چوتھی صدی کی درمیان لکھی گئی تھیں۔ برٹش میوزیم کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ برٹش میوزیم عراق اور افغانستان سے لائی گئی نوادرات کی شناخت اور ان کی واپسی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور یہ اشیاء حیران کن ہیں۔ یہ نوادرات بغداد میں واقع عراق میوزیم کے حوالے کی جائیں گی، جو عراق کے اسٹیٹ برائے سار قدیمہ ورثہ کا حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میوزیم نے ان نوادرات کی واپسی سے قبل ان میں سے کچھ اشیاء کی لندن میں نمائش کے لیے نیشنل میوزیم افغانستان سے اجازت طلب کی ہے۔ تو جناب، اس خبر کے بعد اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سوات، کیونکہ سوات یونیورسٹی میں گزشتہ دنوں طلباء و طالبات کے لیے آرٹس اینڈ ڈیزائن نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس نمائش کا احوال سنا رہے ہیں سوات سے ہمارے نمائندے ناصر عالم، تو آئیے سنتے ہیں۔
سوات یونیورسٹی کے زیر اہتمام طلباء و طالبات کے لیے دو روزہ آرٹس اینڈ ڈیزائن نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء، ان کے والدین اور اساتذہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام میں طالبات نے ہاتھ کے بنائے گئے فن پاروں کے سٹال سجائے، جنہیں دیکھنے کے لیے اہم شخصیات سمیت امائدینی علاقہ بھی پہنچ گئے۔ شرکا نے فن پاروں کو دیکھ کر طالبات کی صلاحیتوں کی داد دی۔
ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے والے طلبہ میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور ان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔
اس موقع پر طالبات نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ اس طرح کے پروگرام ان کی صلاحیتیں اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔
ڈفرینٹ میڈیا یوز کیا ہے، پینٹنگ کیے ہیں، تھریڈ آرٹس بھی بہت سے کیے ہیں۔ پہلے وہ لوگ بیسک سیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک فیس بنا ہوتا ہے، ان کے پروپورشن کیا ہوتے ہیں، کون سا پارٹ کس سائز پہ۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اب اس میں ایموشن کیسے ڈالنا ہے۔
پروگرام میں شریک اساتذہ نے بتایا کہ طالبات میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں، تاہم ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔
سوات وہ بہت رچ ہے ہیریٹیج کے حوالے سے، تو اس کو اسٹوڈینٹس کو ہم نے انسپریشن بنا کر، جو لوگ بھول چکے ہیں کچھ ایسی چیزوں کو، تو وہ ہم نے یہاں پہ اس چیز کو یوٹیلائز کیا ہے۔
اس کو ہم کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں، انڈسٹریز کے ساتھ بھی اس کو لنک کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اسٹوڈینٹس کو بھی فائدہ ہو، کالج کو بھی فائدہ ہو اور یونیورسٹی کو بھی فائدہ ہو۔
دو روزہ نمائشی پروگرام میں طلباء و طالبات اور تعلیمی ماہرین نے شرکت کی. منتظمین نے بتایا کہ نمائش کا مقصد طالبات کی صلاحیت سامنے لانے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہے. ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات.
ایک تو پہلے خبر چھوٹی سی آپ کو سنواتے ہیں کہ امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر کم ڈارک نے اپنے عہدے سے استعفی دیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ برطانوی سفیر نے یہ استعفی اپنی اس سفارتی خط و کتابت کے منظر عام پر آنے کے بعد دیا جس میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو نااہل قرار دیا تھا. بدھ کے روز مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے برطانوی سفیر نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں ان کے خفیہ مراسلے لیک ہونے کے بعد ان کا واشنگٹن میں کام جاری رکھنا ناممکن ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان کے عہدے کی میعاد اس سال کے آخر میں ختم ہونا تھی، تاہم موجودہ حالات میں بہتر یہی ہے کہ واشنگٹن میں نیا برطانوی سفیر مقرر کیا جائے. ڈرک 2016 سے امریکہ میں برطانوی سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کے لیک ہونے والے خفیہ مراسلے برطانوی وزراء اور اعلی سرکاری اہلکاروں کے لیے تھے. برطانوی اہلکاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مراسلے کسی برطانوی سیاستدان یا سرکاری اہلکار نے لیک کیے ہیں اور اس شخص کو جلد ڈھونڈ نکالا جائے گا. برطانوی سفیر کے یہ خطوط منظر عام پر آنے کے بعد صدر ٹرمپ نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا. اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں صدر نے برطانوی سفیر کو احمق اور بیوقوف قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی حکومت کم ڈارک سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی. اور آئیے اب آپ کو ہم امریکہ کی جنوبی سرحد پر لیے چلتے ہیں، جہاں تارکین وطن کے لیے حراستی مراکز میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے امریکہ کی جنوبی سرحد کے قید خانوں میں مہاجرین اور تارکین وطن کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کی سخت مذمت کی ہے. ایجنسی کے ترجمان نے اسے غیر انسانی طرز عمل قرار دیا ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان قید خانوں کی حالت میں بہتری لائی گئی ہے اور یہاں مناسب طبی سہولتوں کا بندوبست بھی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہیں آراش اربسادی کی رپورٹ، اسد نذیر پیش کر رہے ہیں، آئے سنتے ہیں.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی کی ہائی کمشنر مشل بیچلٹ کا کہنا ہے کہ ٹیکساس کے قید خانے میں جس طرح تارکین وطن کو ٹرمپ انتظامیہ نے رکھا ہے وہ غیر انسانی ہے. ایجنسی کی ترجمان خاتون روینا شام داسانی کہتی ہیں،
The UN High Commissioner for Human Rights is utterly appalled by the conditions of detention of migrant children and adults in the United States.
انسانی حقوق ایجنسی کی ترجمان شام داسانی کہہ رہی ہیں کہ امریکہ میں ترک وطن کرنے والے بچوں اور بالغوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ظالمانہ ہے، اور انسانی حقوق کی ایجنسی ان کی مذمت کرتی ہے. امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کے انسپیکٹر جنرل کے دفتر سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، اور اس میں ان تارکین وطن کی حالت ازار کا تذکرہ موجود ہے. اسی رپورٹ کے حوالے سے ترجمان روینا شام داسانی نے اپنی ایجنسی کا رد عمل ظاہر کیا. ان کا مزید کہنا تھا،
The Department of Homeland Security images revealed conditions of detention where there is severe overcrowding.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی کی ترجمان شام داسانی کہہ رہی ہیں کہ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے جو تصاویر جاری کی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ قید خانے میں بہت بڑی تعداد میں بچے رکھے گئے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جنہیں پہلے ہی ان کے والدین سے جدا کر کے رکھا گیا ہے. ان قید خانوں میں مناسب خوراک فراہم نہیں کی جا رہی ہے اور نہ صحت عامہ کا خیال رکھا جا رہا ہے. دوسری طرف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کیون میک ایلینان نے اے بی سی ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر اپنی ایجنسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
We've done a tremendous amount. Since December 30th when we last talked about this, we had 20 medical providers in our facilities border wide. Now we have over 200.
30 دسمبر کے بعد سے ہم پر بہت زیادہ دباؤ ہے. لاکھوں لوگ جنوبی سرحد پار کر کے ہمارے ملک میں آ رہے ہیں. اس وقت انہیں جن جگہوں پر رکھا گیا تھا وہاں صرف 20 میڈیکل ڈاکٹر تھے، اور اب ان کی تعداد بڑھ کر 200 ہو چکی ہے. ہم نے ان بچوں کو اونچی چھتوں والی عمارتوں میں رکھا ہے تاکہ بچوں اور خاندانوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ فراہم کی جا سکے. دوسری طرف اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک خود مختار ملک ہے، مگر اس کو بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کی پاسداری کرنا چاہیے.
Unfortunately, what we appear to be seeing in the US are policies that are based on detection, detention and expeditious deportation of migrants without much regard for their human rights.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ایجنسی کی ترجمان روینا شامداسانی کہہ رہی ہیں کہ بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کی پرواہ کیے بغیر تارکین وطن کو قید کرنے اور انہیں واپس بھیجنے کی اپنی پالیسی پر کاربند ہے. اس طرح کی پالیسیوں سے انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اتوار کو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ انتہائی غربت کے ماحول سے نکل کر امریکہ پہنچے ہیں اور وہاں کے حالات کے مقابلے پر یہاں وہ زیادہ خوش ہیں. ٹرمپ نے ان قید خانوں کو بہترین قرار دیا اور کہا کہ نیوز میڈیا کو جا کر وہاں کے حالات دیکھنا چاہیے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور آئیے اب اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. افغان حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے کابل میں چھاپے کے دوران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سمیت داعش کے 4 کارکنوں کو گرفتار کر لیا. یہ گرفتاریاں افغانستان میں ان رپورٹوں کے بعد ہوئیں کہ داعش افغانستان میں امریکی حمایت یافتہ افغان مسلح افواج کے لیے شدید خطرہ بنی ہے, جو پہلے ہی طالبان کی طرف سے حملوں کا سامنا کر رہے ہیں. مذکورہ گرفتاریوں کا اعلان کرتے ہوئے افغانستان کی خفیہ ایجنسی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکورٹی یعنی NDS نے ایک بیان میں کہا کہ مشتبہ افراد افغانستان کے دارالحکومت میں داعش کے لیے بھرتیاں کرنے میں ملوث تھے اور کابل کے اندر اور اس کے قریب دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. NDS نے یہ بھی کہا کہ گرفتار کیے جانے والوں میں کابل یونیورسٹی کے لیکچرر مبشر مسلم یار بھی شامل ہیں, جبکہ دیگر 3 افراد بھی اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں. اطلاعات کے مطابق ان افراد نے تحقیقات کاروں کو بتایا کہ وہ مشرقی ننگرہار صوبے میں داعش کے کارندوں کے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہے تھے اور بہت سے تعلیم یافتہ افغان نوجوان داعش میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں. یہ پہلا موقع نہیں کہ NDS نے کابل یونیورسٹی کے کسی لیکچرر کو گرفتار کیا ہو. اب سے چند ہفتے قبل کابل یونیورسٹی کے ایک اور لیکچرر کو بھی ایسے ہی الزامات میں گرفتار کر لیا گیا تھا. داعش کی طرف سے ان گرفتاریوں کے بارے میں فی الحال کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا اور داعش کی افغانستان شاخ خراسان صوبے ISKP کے نام سے موسوم ہے اور ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں داعش کے 2000 کے لگ بھگ کارکن موجود ہیں. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ داعش نے افغانستان کے متعدد اضلاع میں اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں اور ننگرہار سے ملحقہ کنڈر صوبے میں بھی فعال ہے. افغانستان کے لیے صدارتی امیدوار حنیف اتمار کا کہنا ہے کہ داعش نہ صرف افغانستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. حنیف اتمار طالبان کے ساتھ امن سمجھوتے کے لیے امریکی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کوششیں کامیاب ہونے کی صورت میں افغانستان دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑنے کے قابل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی پارلیمان میں انسداد دہشت گردی کا ایک نیا مسودہ قانون پیش کیا جا رہا ہے, جس کا مقصد غیر ملکوں میں مختلف عسکریت پسند گروہوں کے ساتھ مل کر پرتشدد کارروائیوں میں حصہ لینے والے آسٹریلوی شہریوں کے واپس اپنے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی جائے گی. یہ قدم آسٹریلیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے, لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس سے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو وائس آف امریکہ کے فلم مرسر کی رپورٹ ہے, آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں سادیا زیبرانجا.
اس بل کی بنیاد انگلینڈ میں ہونے والی ایسی ہی قانون سازی ہے اور اس کا مقصد ان آسٹریلوی شہریوں کی واپسی پر پابندی عائد کرنا ہے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ دیگر ملکوں میں عسکریت پسند گروپوں کے ساتھ مل کر لڑائی کر رہے تھے. وزرا کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کو ایک ایسی نئی طاقت کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ان شہریوں کے اپنے ساتھ لائے گئے خطرناک نظریات سے ملک کو بچانا ہے. آسٹریلیا کے داخلی امور کے وزیر پیٹر ڈاٹن کہتے ہیں, یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہم لوگ ایسے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں جو دھماکہ خیز آلات کے استعمال کی مہارتیں حاصل کر چکے ہیں, جو داعش کے ساتھ کام کر چکے ہیں, لیکن ان کو اپنے ملک واپس آنے کا حق حاصل ہے اور ہمیں اپنے شہریوں کی حفاظت کا. تاہم ناقدین سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ قانون غیر آئینی ہے. آسٹریلیا کی لا کونسل کے مطابق یہ بہت ابتر صورتحال ہے اور کونسل نے زور دیا ہے کہ تمام شہریوں کو اعلی حکام کی اجازت کے بغیر اپنے ملک واپس آنے کا آئینی حق حاصل ہے. ہیلن ایرونگ یونیورسٹی آف سڈنی میں قانون کی پروفیسر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ غیر ملکوں میں لڑائی میں شامل ان آسٹریلوی شہریوں کو باہر نکالنا درست قدم نہیں.
All Australian citizens have a constitutional right to return.
تمام آسٹریلوی شہریوں کا یہ آئینی حق ہے کہ بغیر کسی لائسنس اور اعلی حکام کی اجازت کے وہ جب چاہیں اپنے ملک واپس آئیں. آسٹریلوی شہریت کی یہی اساس ہے. حالیہ ہفتے دو افراد کو سڈنی میں حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا. تفتیش کاروں کے مطابق دونوں کی عمریں 20 برس کے قریب ہیں اور رضوان ڈکاک اور اسحاق المتاری دونوں داعش کے نظریات سے متاثر ہیں اور المتاری افغانستان جا کر عسکریت پسند گروپ میں شمولیت کا ارادہ رکھتا تھا. دونوں کو گزشتہ منگل سڈنی میں چھاپوں کے دوران گرفتار کیا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ سن 2014 کے بعد مبینہ طور پر یہ سب سے بڑی منصوبہ بندی تھی جسے ناکام بنایا گیا. سادیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بھی آپ کے لیے زبردست رپورٹس ہم پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہت امان اور بہجت آپ کے لیے حاضر ہیں. خبروں کا آغاز کرتے ہوئے ایک افسوسناک خبر سے آغاز کریں گے. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے نثار ناسک کے گزرنے کی خبر سنائی تھی اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں سینئر اداکارہ ذہین طاہرہ کے انتقال کی. یہ کوئی 62 برس عمر کی بات ہے. 1957 میں شائع ہونے والے ناول پر بنائے گئے ڈرامہ سیریل خدا کی بستی میں مرکزی کردار ادا کرنے والی ذہین طاہرہ 69 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں. وہ پاکستان کی ٹیلی ویژن ڈرامہ انڈسٹری کی ایک بڑی آرٹسٹ کے طور پر پہچانی جاتی تھیں. ذہین طاہرہ کی پہچان بننے والا ڈرامہ خدا کی بستی 1969 کے بعد 1974 میں دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوا اور مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑتا ہوا 1990 میں ایک بار پھر پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا. ٹیلی ویژن انڈسٹری کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسی مقبولیت شاید ہی کسی اور ڈرامہ سیریل کو میسر آئی ہو. بھارت کے شہر لکھنؤ میں 1949 میں آنکھ کھولنے والی ذہین طاہرہ نے ایک دو نہیں بلکہ 600 سے زائد ڈراموں میں اداکاری کی اور تقریباً ہر کردار میں ہی ناظرین سے داد وصول کی. ان کے یادگار ڈراموں میں کرن کہانی, منزل, آئینہ, چاندنی راتیں, اروسا, دیس پردیس اور کبھی کبھی پیار میں جیسی مشہور ڈرامہ سیریلز سر فہرست ہیں. اب دوسری خبر ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ایک چیلنج کی اور وہ ہے باٹل کیپ چیلنج. یہ بڑا مشہور ہوا ہے. مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے سیلیبریٹیز یہ چیلنج قبول کر کے اپنی ویڈیوز سوشل میڈیاز پر لگا رہے ہیں. یہ چیلنج تائیکوانڈو کے مشہور چیمپئن فارابی ڈالیشن کی طرف سے ان کی انسٹاگرام ویڈیو میں شروع کیا گیا تھا جس میں وہ ایک فلائنگ کک کے ذریعے بوتل پر لگے ہوئے ڈھکن کو کھول رہے ہیں. انہوں نے یہ چیلنج ریورس کک کے ذریعے کر کے دکھایا اور دنیا بھر کی مشہور شخصیات کو چیلنج دیا کہ وہ ایسا کر کے دکھائیں. تو ان کی اس پوسٹ کے بعد دنیا بھر سے سیلیبریٹیز نے اس چیلنج کو قبول کر لیا. پاکستان کے اداکارہ مہوش حیات نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس چیلنج کی ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ اپنی کک سے بوتل کا ڈھکن کھولتے نظر آتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنی اس بہن کو کبھی کسی سے کم نہ سمجھیں. پھر ہانگ کانگ کے مشہور اداکار اور ہدایت کار ہیں ڈونی جن نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس چیلنج کو مزید مشکل بناتے ہوئے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بوتل کے ڈھکن کو کک مارتے ہوئے کھول کر دکھایا. پھر بالی ووڈ اداکار ہیں ٹائیگر شیروف, انہوں نے بھی ڈونی جین کی طرح آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس چیلنج کی ویڈیو پوسٹ کی. بالی ووڈ کے اداکار اکشے کمار نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں اس چیلنج کی ویڈیو پوسٹ کی. انہوں نے کہا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرنے سے خود کو روک ہی نہیں سکا. تو اب چلتے ہیں نگت کے پاس, وہ ہمیں بتائیں گی کہ شو بز راؤنڈ اپ میں وہ ہمارے لیے کیا لائے ہیں. جی نگت,
بہت شکریہ. ایک خبر کے بعد ہم شو بز راؤنڈ اپ سنوائیں گے اپنے سامعین کو. معروف امریکی اقتصادی جریدے فوربس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے افراد کی فہرست جاری کر دی ہے. فوربس نے رواں برس فہرست میں ریکارڈ 100 افراد کو شامل کیا ہے جس میں ایشیا سمیت دنیا کے تمام خطوں کے فنکار, سپورٹس سیلیبریٹی, فیشن اور میڈیا سے وابستہ افراد کو شامل کیا گیا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی کمائی کرنے والے شخصیات میں امریکہ کی شخصیات بازی لے گئیں، جبکہ برطانیہ اور یورپ کی شخصیات دوسرے نمبر پر رہیں. حیران کن طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اس فہرست میں جنوبی ایشیا سے صرف بھارت کے ایک شخصیت شامل ہے، جبکہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور ایران سمیت دیگر ممالک کی شوبز اور اسپورٹس شخصیات اس فہرست میں جگہ بنانے میں ناکام رہی. اس بار سب سے زیادہ کمائی کرنے والی 100 عالمی شخصیات میں امریکی گلوکارہ 29 سالہ ٹیلر سوئفٹ سر فہرست ہیں، جبکہ اس فہرست میں بالی ووڈ کے واحد اداکار اکشے کمار بھی جگہ بنانے میں کامیاب رہے. ٹیلر سوئفٹ نے گزشتہ ایک سال میں 26.10 کروڑ امریکی ڈالر سے زائد کی کمائی کی، جبکہ اکشے کمار سب سے زیادہ کمائی کرنے والے دنیا کی 100 شخصیات میں 33 نمبر پر ہیں، اور انہوں نے گزشتہ 12 ماہ میں تقریباً پاکستانی 2 ارب روپے سے زیادہ کی کمائی کی. فوربس کے مطابق دنیا کی 100 شخصیات نے گزشتہ ایک سال میں ٹیکس دینے کے بعد 6.30 کروڑ امریکی ڈالر کمائے. تو اسی خبر کے بعد اب آپ کو سنواتے ہیں شوبز راؤنڈ اپ، جسے پیش کر رہی ہیں پلوشا. تو آئیے سنتے ہیں.
ہالی ووڈ کی اینیمیٹڈ ایڈونچر فلم دی لائن کنگ کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئی ہیں.
Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return.
فلم کی کہانی سمبا نامی ایک شیر کے گرد گھومتی ہے جو بڑا ہو کر جنگل کا بادشاہ بنتا ہے. اینیمیٹڈ کردار سمبا 90 کی دہائی کا وہ کردار ہے جس نے بچوں اور بڑوں کے دلوں میں گھر کر لیا. 1994 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کو روجر ایلرز اور راب مینکوف نے ڈائریکٹ کیا تھا، جبکہ نئی آنے والی فلم کے ریمیک کو جان فیورو نے ڈائریکٹ کیا ہے. فلم دی لائن کنگ 19 جولائی کو ریلیز کی جائے گی. فینٹیسی اور ایڈونچر فلم میلافیسنٹ کا سیکوئل میلافیسنٹ مسٹریس آف ایول کے ٹیزر کے بعد اس کا پہلا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے، جس میں ایک نئی جادوئی دنیا متعارف کروائی گئی ہے.
is a threat to everyone. We'll do our best to protect you.
2014 کی فلم میلافیسنٹ 1959 کی ڈزنی کی کامیاب کارٹون فلم سلیپنگ بیوٹی سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی. تاہم اس فلم کی کہانی میں جادوگرنی کا کردار منفی سے مثبت میں تبدیل کر دیا گیا تھا. فلم کے سیکوئل میلافیسنٹ مسٹریس آف ایول کے ٹریلر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ اب میلافیسنٹ کا مثبت کردار تبدیل ہو چکا ہے اور اب وہ فلم کی ویلن بن رہی ہیں. نئی فلم کی کہانی افسانوی کہانیوں پر مبنی کئی کتابوں سے ماخوذ ہے. فلم میلافیسنٹ مسٹریس آف ایول رواں سال 18 اکتوبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. ہالی ووڈ اینیمیٹڈ لائیو ایکشن فلم مولان کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
We have excellent news. The matchmaker has found you an auspicious match.
It is decided. Come and sit down. It is what is best for our family.
فلم کی کہانی 5ویں صدی میں چین کی مارشل آرٹ کی ماہر اور جنگجو خاتون ہوا مولان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، جنہوں نے 25 سال تک مختلف جنگیں لڑی. ہوا مولان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ چینی مارشل آرٹ کے مختلف سٹائل کی ماہر تھیں. فلم کے ٹریلر میں چینی اداکارہ لیو یائے فے کو چینی جنگجو لڑکی کے کردار میں ڈھلتے ہوئے اور دشمنوں کو تلواروں سے زیر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ ہوا مولان کی گھر میں ہی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ جوان ہو کر جنگجو بن جاتی ہیں اور اپنے حریفوں کا بہادری سے سامنا کرتی ہیں. فلم مولان کو آئندہ برس مارچ میں ریلیز کیا جائے گا. ہالی ووڈ اداکار رنویر سنگھ نے اپنی 34ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے مداحوں سے سابق بھارتی کرکٹر کپل دیو پر بننے والی فلم 83 کی پہلی جھلک انسٹاگرام پر شیئر کی. اس تصویر میں رنویر سنگھ کرکٹ بال کے ساتھ سخت تاثر پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فلم میں رنویر سنگھ کے ساتھ ان کی اہلیہ اور اداکارہ دیپیکا پیڈوکون کپل دیو کی بیوی کا کردار ادا کر رہی ہیں. فلم 83 آئندہ برس اپریل میں سینما گھروں کی زینت بنے گی. گزشتہ ہفتے کراچی میں 18th لکس سٹائل ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے ریڈ کارپیٹ میں شوبز اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں سال 2018 میں فلم، ڈرامہ اور میوزک میں اچھی کارکردگی دکھانے والے اداکاروں اور گلوکاروں سمیت شوبز انڈسٹری کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایوارڈز دیے گئے۔ تقریب کے دوران اداکار اور میزبان یاسر حسین نے اداکارہ اقرا عزیز کو شادی کی پیشکش کر دی، جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ سوشل میڈیا پر یاسر حسین کی اقرا عزیز کو پرپوز کرتے وقت کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ مداحوں کی جانب سے جہاں انہیں مبارکباد دی جا رہی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں کچھ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس طرح کھلے عام پیار کے اظہار پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔
شوبز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں، پتہ ہے خط لکھنے کے لیے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔ آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اور بہجت پی ریکارڈنگ انجینئر جسٹن ٹویٹس کے ساتھ اجازت چاہتی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کی ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں۔ ہم سے رابطے میں رہیے، ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔